الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سنت پر تدبر کے مبادی کی بحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. اس میں بعض سخت مقامات بھی آئے اور اس پر بہت کچھ بحث بھی ہوئی، لیکن یہ چیز قابل اطمینان ہے کہ جو خدمت میں نے انجام دینا چاہی تھی کہ سنت کی ایک واضح قطعی اور متعین فہرست لوگوں کے سامنے آ جائے. ایک آدھ چیز کے بارے میں بحث و بحث کے علاوہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس پر عمومی اطمینان ہے، یعنی سنت کیا ہے، کن چیزوں کو سنن کہا جا سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں سنت کے ذریعے سے ہم کو جو دین ملا ہے وہ ہے کیا، یہ بالکل واضح طریقے پر اس سے سامنے آ جاتا ہے. اب ہم حدیث پر اپنی بحث شروع کر رہے ہیں. حدیث کے بارے میں اتنی بات تو ہم میں سے شخص جانتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی روایت بیان کی جاتی ہے. یعنی یہ حدیث کی ایک عام تعریف ہے جس سے ہر آدمی واقف ہے، اور جو تھوڑا بہت بھی دین سے متعلق ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات فرمائی ہے، کسی شخص نے سنی اس کو بیان کر دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے، کسی شخص نے اس کو دیکھا ہے، اس نے آگے اس کو بیان کر دیا ہے. میں نے یہی معاملہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ حضور نے کوئی کام دیکھا اور اس کے بارے میں کوئی نکیر نہیں کی، اس پر کوئی منفی تبصرہ نہیں کیا، اس کام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے اس کی نفی ہوتی ہو، تو اس کو تقریر کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے. تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز برقرار رکھی گئی ہے، یعنی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے اس کو غلط نہیں قرار دیا. تو حدیث کی تعریف عام طور پر یہ کی جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویر کی روایت ہے. میں نے یہ جو کچھ بھی سنت کے بارے میں ایک لمبی بحث کی اور اس میں بہت کچھ دراز نفسی ہوئی، اس سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ سنت تو بالکل قرآن مجید کی طرح متعین بھی ہے اور بغیر کسی اختلاف کے امت میں رائج بھی ہے. حدیث کا معاملہ یہ نہیں ہے، یعنی حدیث تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ قول و فعل اور تقریر و تصویب کا ریکارڈ ہے، اور یہ لوگوں نے اپنے ذوق سے اور بڑی حد تک اپنے شوق سے مرتب کر ڈالا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت کچھ اختلافات اس میں ہو گئے ہیں. ایک چیز کو ایک آدمی مانتا ہے، دوسرا آدمی نہیں مانتا، ایک آدمی اس پہ جرا کرتا ہے، دوسرا آدمی اس کو قابل قبول سمجھتا ہے. یعنی یہ ایک پوری دنیا ہے، ہم اس دنیا کا مطالعہ کرنے نکل رہے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں حدیث کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کروں یا آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کیا چیزیں میرے نزدیک ہیں اور کیا نہیں ہیں، ایک مختصر سا تعارف میں یہ کرا دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس اس معاملے میں جو کچھ موجود ہے اس کی کیا نوعیت ہے، تاکہ ایک تصویر پہلے سامنے آ جائے، اس کے بعد ہم اس پر اصولی گفتگو کریں گے. پہلی چیز جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے بارے میں، یعنی حدیث تو ایک اصطلاح ہے، حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو بات چیت، وہ ایک جامع اصطلاح بن گئی بعد میں، اس میں فعل کی روایت بھی آ گئی، تقریر و تصویب کی روایت بھی آ گئی، ورنہ تو عربی زبان میں بات کے معنی میں. تو آپ اصطلاح کو اصطلاح کے طور پر لے لیجئے، یعنی جو باتیں آپ کرتے تھے یا کسی موقع پر کوئی چیز ارشاد فرماتے تھے، اس کے بارے میں بھی کچھ خود کہا ہے، یہ ایک سوال ہے نا پیدا ہوتا ہے، یعنی خود آپ نے بھی کوئی اس کے بارے میں اہتمام کیا ہو، کوئی بات کہی ہو، کوئی اس طرح کی چیز کی ہو. سارے ذخیرہ روایات کو پڑھنے کے بعد، یعنی میں اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سارے ذخیرہ روایات کو پڑھنے کے بعد کل چار چیزیں ہیں جو خود حضور سے اس معاملے میں ثابت ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں چار روایات. اچھا، میں نے اس میں یہ تفریق بھی نہیں کی کہ سند کے لحاظ سے یا صحت کے لحاظ سے ان کا کیا درجہ ہے، جو کچھ ہے عرض کر رہا ہوں. کل چار روایات. ایک روایت وہ ہے جو بہت شائع و ضائع ہے، تا تاریخ میں بھی بیان ہوئی ہے، حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو آپ نے اس خطبے کی اہمیت کے پیش نظر یہ فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ بھائی یہ جو کچھ میں نے کہا ہے جن لوگوں نے اس کو مجھ سے سنا ہے، جو اس وقت موجود نہیں ہے وہ ان تک پہنچا دیں. یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک موقع ہے کہ جس میں آپ نے اپنی بات کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دوسروں تک پہنچا دی جائے. بڑی فطری چیز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ آخر لوگوں کو کچھ کہنے کے لیے دیا تھا. دین کی بات بہت بنیادی حقیقتیں تھیں جن کی جانب اس خطبے میں توجہ دلائی گئی تھی. وہ ایک طرح سے آپ کا وداعیہ خطبہ بھی تھا، یعنی اس کا موقع پھر نہیں آنے والا تھا کہ سارے مسلمان جو اس وقت تھے یا صحابہ کرام وہ ایک جگہ جمع ہوں اور ان سب کے ساتھ آپ گفتگو فرمائیں، اور بہرحال سب کے سب جمع بھی نہیں، یعنی ایسے لوگ یقیناً تھے کہ جو نہیں اس موقع کے اوپر آ سکے. ایک بڑی کثیر تعداد تو یقیناً آ گئی لیکن بہت سے لوگ نہیں آ سکے، تو وہ باتیں نہایت اہمیت کی حامل تھی. یعنی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ دین کے کانٹینٹ میں کوئی اضافہ حضور نے کر دیا، باتیں اہم تھیں، دین کے بارے میں توجہ آپ نے دلائی بعض چیزوں کی جانب. تو اس موقع کے اوپر یہ ایک بات یہ ہے جو آپ نے فرمائی. ایک دوسری جو روایت اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ تسمعون و یسمعو منکم و یسمعو ممن یسمعو منکم. ایک روایت کے بعد حضور نے کہا کہ بھائی تم لوگ میری باتیں سنتے ہو، بعد میں آنے والے تم سے میری باتیں سنیں گے. یعنی یہ بالکل ایک فطری چیز ہے. آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ تو مجھ سے براہ راست دین پوچھ بھی لیتے ہیں، کوئی بات سن بھی لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان سے سنیں گے. تسمعون و یسمعو منکم، تم مجھ سے سنتے ہو، بعد میں آنے والے تم سے سنیں گے. و یسمعو ممن یسمعو منکم، اور جو تم سے سنیں گے ان سے پھر بعد والے سنتے رہیں گے. یعنی یہ میری باتیں بہرحال پہنچنی تو ہیں ہی لوگوں تک. اچھا تیسری روایت جو اس سلسلے کی ہے وہ یہ ہے کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوا حتی یودیہ الی من لم یسمع. اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازگی عطا فرمائے جس نے میری بات سنی پھر اس کو اچھی طرح محفوظ کر لیا، یعنی بات سنی اور سمجھ لیا اس کو، فوا اس کو اچھی طرح محفوظ کر لیا، سمجھ لیا، اور پھر جس نے نہیں سنی ہوئی تھی اس تک اس نے اس کو پہنچا دی. اللہ تعالیٰ اس کو تازگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے. اچھا چوتھی چیز جو ہے وہ آپ نے اپنی باتوں کے بارے میں منفی نوعیت کی کہی. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یعنی اگر کسی شخص نے میری طرف کسی بات کی نسبت کر دی اور وہ جھوٹ تھی، جانتے بوجھتے اس نے میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کر دی، جانتے بوجھتے کی شرط اس لیے ہے کہ بعد میں جو کچھ روایت ہوا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک آدمی ممکن حد تک ہی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ نسبت کی تحقیق کر لے، لیکن جس نے سب سے پہلے بات سنی ہے وہ تو بہرحال یا جانتے بوجھتے جھوٹ باندھے گا یا پھر بھول گیا کوئی غلطی اس سے ہو گئی اور اپنی طرف سے اسے اطمینان ہے کہ میں جانتے بوجھتے یہ کچھ نہیں کر رہا. تو جس نے جانتے بوجھتے کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کی اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے. یعنی یہ باتیں ہیں جو حضور نے اس معاملے میں کہی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہم کو حدیث کے ذخیرے میں خود آپ کی روایات کے بارے میں یا آپ کی باتوں کے بارے میں ملتا ہے وہ یہ چاری باتیں. ایک پانچویں بات اگرچہ اس طرح براہ راست متعلق تو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں حضور نے ایک اور منفی کام یہ کیا کہ لوگوں کو حدیث لکھنے سے روک دیا. یعنی ابتدا میں بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ بڑی فطری چیز ہے، فطری جذبہ بھی ہے اور بڑی فطری چیز بھی ہے، لکھ لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا اس سے کہ اس سے قرآن مجید کے ساتھ اختلاط کا اندیشہ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پانچویں چیز بھی اس معاملے میں شامل کی جا سکتی ہے کہ اپنی باتوں کے بارے میں جو کچھ بھی آپ نے فرمایا وہ یہ ایک چیز یہ. اچھا اس کے بعد اب آگے یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی فرمایا گیا وہ بیان ہونا شروع ہو گیا، یعنی یہ بڑی فطری چیز ہے کہ بیان ہونا شروع ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی بات سنی، بیان کر دیا، اس کا جی چاہا اس نے بیان کر، محسوس کیا اس نے کہ یہ بات میں بیان کر سکتا ہوں، کر دی. صحابہ کرام میں سے دونوں طرح کے بزرگ ہم کو ملتے ہیں، یعنی وہ بھی کہ جو اس معاملے میں بہت سیاس تھے، سنتے بھی بہت تھے، بیان بھی بہت کر دیتے تھے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی کہ جو اس معاملے میں حد درجہ محتاط تھے، یعنی سنتے تو تھے اور گوشے حق نوشی سے سنتے تھے، لیکن بات کو بیان کرنے کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ہم حضور کی طرف منسوب کر دیں، وہ درست نہ ہو، بات سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو، ہم بھول گئے ہوں، ان میں ہمارے جل القدر صحابہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو، یہ اس معاملے میں غیر معمولی طور پر محتاط بزرگ ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کسی موقع کے اوپر یا کسی مجلس میں یا کسی نے کوئی سوال کر دیا، بات بیان کر دیتے تھے۔ یعنی میں نے اس سارے ذخیرے کو جب دیکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ سوائے چند بزرگوں کے باقی لوگوں کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو بات سنانے کے لیے بیتاب بیٹھے ہوتے تھے، یعنی کوئی موقع پیدا ہو گیا، کوئی سوال سامنے آ گیا، کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو ہو گئی، یا کسی آدمی نے کوئی استفسار کر لیا، پوچھ لیا، یا حضور کے بارے میں ذکر گفتگو کی کوئی مجلس ہو رہی ہے اور اس میں بعض باتیں زیر بحث آ گئی۔ یعنی آپ ساری روایات کا استفسار کریں تو یہی صورت اس میں سامنے آتی، ایک دو لوگوں کے سوا کہ جو اس میں بہت بیان کرتے ہیں، یعنی جہاں موقع ملتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے حضور کو یہ دیکھا یا ہم نے حضور کو یہ سنا۔ اس میں بھی وہی صورتحال ہے کہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں وہ پہلے ہی رویے پر ہیں، یعنی ایسا ہی ہوتا ہے بالعموم، سیدنا ابو بکر صدیق ہوں یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہوں یا سیدنا معاذ بن جبل ہوں یا سیدہ عائشہ ہوں، کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، اس کے بارے میں کوئی ان کے پاس بات موجود ہے، بیان کر دیتے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ اسی فطری طریقے سے آگے چلا۔ اب جب آگے چلا تو ایک آدھ نسل کے بعد ہی اس میں لوگ حائل ہونے شروع ہو گئے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ سیدنا ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کیا تھا یا حضور نے یہ فرمایا تھا یا حضور کے سامنے یہ ہوا اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، پہلا مرحلہ یہ تھا۔ اب یہ ہو گیا کہ بیان کرنے والا یہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسا ہوا، یعنی یہ اب درمیان میں لوگ، جیسے جیسے زمانہ گزرا تو درمیان میں لوگ حائل ہونے شروع ہو گئے۔ یہ جب لوگ حائل ہونے شروع ہو گئے تو محتاط لوگ یہ بتا دیتے تھے کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ انہوں نے فلاں سے سنی، لیکن محتاط لوگوں میں سے بڑے جلیل القدر لوگ تھے جو اس کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ کوئی بات اگر ان کے خیال میں ٹھیک ہے اور وہ مطمئن ہے اس کے اوپر، تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور یہ نہیں بتاتے تھے کہ درمیان میں کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات بیان کی۔ یعنی اس میں ہمارے بہت جلیل القدر امام مالک کی موتا تو ہمارے پاس موجود ہے، وہ بعض موقعوں کے اوپر یہ کہہ کے روایت بیان کر دیتے ہیں کہ بلغنی، مجھے رسول اللہ سے یہ بات پہنچی ہے، یہ نہیں بتاتے کیسے پہنچی، ظاہر ہے کہ ان کی براہ راست ملاقات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی حضور سے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات وہ یہاں تک کر دیتے ہیں کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بلغنی امن اسکو، مجھے ایک ایسے شخص سے یہ بات معلوم ہوئی ہے جس میں مجھے اعتماد ہے، یعنی آپ وہ نہیں بتائیں گے وہ کہ وہ کون آدمی ہے، مجھے اعتماد ہے۔ تو ابتدائی زمانے میں تو یہ طریقہ بھی رہا، اس طریقے سے بھی لوگ بیان کر دیتے تھے۔ اب حائل ہو چکے ہیں ایک دو تین چار لوگ درمیان میں، لیکن صورتحال یہ، ایک دور وہ۔ یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی زیادہ خرابی بھی نہیں تھی، یعنی لوگ بھی اچھے تھے، قریب کا دور تھا، کوئی ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر بیان کر دی جائے اور ٹھیک نہ ہو، چلتی بھی کمی تھی، یعنی کم ہی تھی، کا مطلب یہ سمجھ لیجئے، یہ مطلب نہیں کہ نہیں چلتی تھی، لیکن یہ کہ کم ہی چلتی تھی، ایک زمانہ ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ فصل زیادہ ہونا شروع ہو، یعنی اب درمیان میں دو تین چار لوگ آ گئے، اور یہ معلوم ہونا شروع ہوا کہ معاملے کی نوعیت تو بہت خراب ہو گئی، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو بے شمار روایتیں بیان کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، روایتیں گھڑ کے بیان کر رہے ہیں، یعنی نوبت یہاں تک بھی پہنچ گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت کیسی چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی اس میں ایسے ایسے پہلو داخل ہو گئے کہ آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے لوگوں نے تو حدیث گھڑنے کو دین کی خدمت سمجھ لیا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے کوئی روایت حضور کی طرف منسوب کر کے بیان غیر مؤثر ہو جائے گی نا, میں آپ بیان کریں گے تو ہمارے شمائی کیا حیثیت ہے, یہ کہا جائے کہ حضور نے یہ بات کہی تھی کیا کہنے, تو دین کی خدمت ایک محرک بن گئی. یعنی ایک زمانہ وہ بھی آ گیا کہ دین کی خدمت کے محرک سے باقاعدہ لوگوں نے روایتیں بیان کرنی شروع کر. میں نے اس کی مثال آپ کو دی تھی کہ یہ جو بے شمار روایتیں بیان کی جاتی ہیں, کسی آدمی نے قرآن مجید کی فلاں سورہ پڑھی تو اس کو یہ حاصل ہو جائے گا, یہ پڑھی تو اس کو یہ حاصل ہو جائے گا, اس کے بارے میں معلوم ہو گیا یہ تحقیق کے بعد کہ کون صاحب ہیں جو یہ کرتے ہیں, ان سے ملاقات بھی ہو گئی محققین کی, اور انہوں نے کہا کہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ حدیث میں زیادہ پڑھنے لگ گئے, قرآن کم پڑھتے ہیں, ذرا لوگوں کو رغبت دلائی گئی قرآن پڑھنے کے معاملے میں, اور یہ کام انہوں نے کر دیا. اچھا پھر جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا گیا تو زمانہ دور ہوتا چلا گیا اور مسلمان پھیلتے چلے گئے, نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, تو وہ لوگ جو روایت بیان کرتے تھے یا کوئی حدیث بیان کرتے تھے ان کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی. یعنی کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ صاحب ہیں جن سے ہمیں حضور کی کوئی بات معلوم ہو سکتی ہے, لوگ ٹوٹ پڑتے تھے. اس سے عزت کا بازار بھی بہت گرا ہونے لگ گیا. تو ایسے لوگ میدان میں اترے کہ جن کا خیال یہ تھا کہ اچھا دو چار پانچ دس روایتیں گھر کے اگر سوسائٹی میں یہ مقام مل سکتا ہے, موجودہ زمانے میں دیکھ رہے آپ مذہبی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیاست کر کے اگر اخبار میں خبر چھپ سکتی ہے تو کاری کیوں نہ لیجیے. تو یہ محرکات تو دنیا میں ہمیشہ رہے, ایک بڑا محرک پیدا ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگوں نے, اچھا اس کے بعد ایک تیسری صورت یہ پیدا ہوئی کہ بعض جو صوفی مزاج لوگ ہوتے ہیں بڑے نیک قسم کے مزاج کے لوگ, اس زمانے میں ہمارے محدثین نے بھی ان کو صالحین سے تعبیر کیا, تو یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, لوگوں کی اصلاح کرنا ہوتی تھی, انہوں نے لوگ ان کے پاس آ جاتے تھے اپنے مسائل بیان کرتے تھے, تو وہ اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں محسوس کرتے تھے کہ جو سنی سنائی بات ہے اگر حضور کی طرف نسبت تو کر دیں اس معاملے میں, یعنی آخری درجے میں غیر محتاط. اور اس آخری درجے میں غیر محتاط ہونے کی حد یہ ہے کہ آپ جب, ابھی میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے جو ابتدائی دور کی ہماری تصنیفات ہیں جن میں محققین نے پھر یہ سارا مواد جمع کیا ہے, ان کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ سارا سارا دن اور ساری ساری رات مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں, اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ دعا کریں نا کہ یہ ستون ٹل جائے تو ایسے نیک ہیں کہ ٹل جائے گا, لیکن جتنے نیک ہیں اتنا ہی حدیث میں جھوٹ بولتے ہیں. بلکہ امام مسلم کے الفاظ میں کہ الکذب یجری علی السنتہم, معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ ان کی زبانوں کے اوپر باقاعدہ دریا کی طرح رواں ہو گیا, یعنی بے تکلف جو بات بھی مل گئی بیان کر دی. اور اس زمانے میں کیا کچھ بیان کیا وہ تو خیر ظاہر ہے کہ ماضی کا حصہ بن گیا, اس کا بہترین نمونہ ہمارے پاس غزالی جیسے جلیل القدر صوفی کی احیاء العلوم, یعنی احیاء العلوم کے بارے میں یہ بات بڑے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مثلا آپ کو ایک روایت ہے نا, بڑی گھڑی ہوئی روایت ہے مثال کے طور پر, یا ضعیف روایت ہے, یا کوئی اس کی حیثیت نہیں, آپ کو کہیں آپ نے پڑھ لی اور آپ کو اب یہ تجسس ہے کہ یہ کس کتاب میں ملے گی, تو آپ اطمینان سے غزالی کے احیاء العلوم کو نہیں مل جائے گی. یعنی حالانکہ وہ دین کی بڑی اہم کتابوں میں سے ہے, اس میں پورا دین انہوں نے صوفیانہ تعبیر کے مطابق بیان کیا ہے, لیکن طبیعت کے اوپر چونکہ یہ اثر موجود ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, بات تو ٹھیک ہے, اچھی بات, اچھی بات, چنانچہ یہ اتنی اچھی اچھی باتیں حضور کی طرف منسوب کر دی گئیں جو آپ نے کبھی نہیں کہی تھی اس زمانے میں, ایسی اچھی اچھی باتیں کہ بعد میں ایک بزرگ نے ان سب باتوں کا مجموعہ مرتب کیا, یعنی گھڑی ہوئی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کی گئی, تو انہوں نے ان کا نام رکھا اللال المصنوعہ, گڑے ہوئے موتی. یعنی باتیں بہت عمدہ, آپ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ وہ حضور کی طرف منسوب کر دی گئی اور جس کے مو میں جو آیا اس نے کہہ دیا, یعنی یہ صورت پیدا ہو گئی. اچھا ان میں سے جو یہ صوفی یا صالحین قسم کے لوگ تھے, ان میں سے بعض تو یہ کام بے احتیاطی کی وجہ سے کرتے تھے یا جان بوجھ کے بھی کر ڈالتے تھے, ترغیب ترہیب کے لیے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, ان کی اصلاح کرنی ہے, اور بعض اتنے نااہل تھے اس معاملے میں کہ یہ واقعہ ہے کہ ان کو مغفل کہنا چاہیے. یہ محدثین خود بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے کہ فرق کر سکیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ بعد میں جب میں جس طرح کے آگے چل کے ذکر کروں گا کہ جب محدثین نے کام کرنا شروع کیا, تحقیق کرنا شروع کی, تو یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیے یہ بیٹھ گئے ہیں, بڑے بڑے سالے لوگ ہیں اور یہ بیٹھ کے اب غیبت کرتے ہیں سارا دن. غیبت کرتے ہیں کہ کیا مطلب, مطلب وہ راویوں بجرا کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں صاحب جو ہے جن کی طرف حدیث منسوب کی گئی ہے کہ جھوٹے تھے, یہ لپاٹیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ غیبت کرتے ہیں, مطلب یہ رستہ روکا جائے نا کسی طریقے سے, کیونکہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی بات نہیں پہنچ رہی ساری کی ساری. تو محدثین نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو غیبت نہیں, یہ تو ہمارا دینی فرض ہے. یعنی ایک آدمی اگر رسول اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے تو وہ پھر پیش کرے اپنے آپ کو اور اپنے کردار اور سیرت کو, ہم تو اس کا جائزہ لیں گے, پوسٹ مارٹم کر لیں گے اس کا. تو یہ نوبت یعنی یہاں تک آ گئی. اچھا, پھر اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی خواہش, یعنی لوگوں کے اندر جس طرح کے میں نے عرض کیا کہ جب بڑے پیمانے کے اوپر تحسین ہونے لگ گئی تو بعض لوگ اس میدان میں اترے اور لگا یہ ٹھیک ہے. یہ جو دو صدی کے قریب کا یہ زمانہ ہے, اس میں بہت سے نئے نقطہ نظر بھی وجود میں آ گئے دین کے معاملے میں. یعنی علم کلام کی بعض بحثیں چھڑ گئیں, قدریہ جہمیہ فلاں اور فلاں یہ وجود میں آنے لگ گئے. اب یہ بھی انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ جب وہ کوئی خاص نقطہ نظر اختیار کر لیتا ہے تو اس سے وہ تھوڑا سا تعصب بھی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, پھر اس کا جی چاہتا نہیں ٹھیک ثابت ہو. اب وہ دلیلیں دے گا, لیکن سارے دلائل کے بعد اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا تو بھائی پھر کیا کہنا ہے, مطلب پھر تو سو سرار کی ایک لوہار کی ہو جائے گی نا, طے ہو جائے گا معاملہ. تو یہ محرک بن گیا. یعنی جو جتنے بھی مختلف مکاتب فکر پیدا ہو رہے تھے انہوں نے اپنے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ کرنا شروع کیا. سب سے پہلے جو ہمارے ہاں گروہ پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے بڑی بحث چھڑی ہے, جس کا ذکر صحابہ کرام کے زمانے میں آ گیا, حضرت عبداللہ بن عمر کی بڑی مشہور روایت ہے آ گیا, وہ قدریہ تھے. یعنی تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ زیر بحث آ گیا, اللہ تعالیٰ نے کتنا پابند کیا ہے, کتنا جبر ہے, کتنا اختیار ہے. چنانچہ سب سے زیادہ نامعقول روایتیں آپ کو اسی بات میں ملیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بات دونوں ہی جانب کچھ نہ کچھ دلائل رکھتی تھی, اور جب اس میں ایکسٹریمزم پیدا ہوا, انتہا پسندی پیدا ہوئی, تو اب انتہا پسندانہ طریقے کی کوئی بات معلوم ہونی چاہیے تب لوگ خاموش ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں گے, اگر کبھی آپ تقدیر کی روایات کو دیکھیں تو آپ یہ معلوم کریں گے اس میں بالکل یہی صورتحال, یعنی ایسے ہی لوگ کھڑے اس میں. تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ سارے محرکات ہوئے. ان محرکات نے لوگوں کے اندر یہ تحریک پیدا کی کہ اب آگے بڑھ کر اس فن کو تحقیق کا موضوع بنایا ہے. یعنی یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس کی یہ آپ سامنے رکھی کہ یہ اصل میں یہ محرکات تھے, یہ عوامل تھے. ورنہ تو سادہ سی بات ہے نا, حضور سے کوئی بات بیان کرتا تو کرتے رہتے لوگ, یعنی کوئی اس پر تحقیق کی ضرورت نہیں تھی اس معاملے میں. اگر لوگ احتیاطی کرتے, یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ٹھیک ہی تھا, بات بیان ہو رہی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ درایتن دیکھ لیا جاتا کہ بات کوئی نامعقول سی تو نہیں ہو گئی, یہ سمجھنے میں دقت تو نہیں ہو گئی. لیکن جب یہ سب ہو گیا تو پھر بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی اس معاملے میں لگا دی کہ اس کی تحقیق کی جائے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کی نسبت کی تحقیق کی جائے. اس کے نتیجے میں ہر حدیث دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, ہر روایت جو تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. یعنی ہر روایت جو ہمارے سامنے آتی تھی اس میں ایک وہ بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جا رہی ہوتی تھی, اس کو اصطلاح میں متن کہا جانے لگا. اور ایک وہ سند تھی جس میں بیان کرنے والا یہ کہتا تھا کہ یہ بات میں نے فلاں سے سنی ہے, اس نے فلاں سے سنی ہے, اس نے فلاں سے سنی ہے. یعنی یہ اس زمانے میں آ کے یہ دونوں اصطلاحات اب بننی شروع ہوئی کہ ہر روایت کو بیان کرتے وقت یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ کیسے پہنچی ہے, اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا کیا پہنچا. تو سند اور متن یہ ہو گئے. اب سند اور متن جو ہے, یعنی یہ اصطلاحیں بن گئی. سند وہ سلسلہ, وہ چین جس کے ذریعے سے بات پہنچائی جا رہی ہے, متن وہ بات جو روایت کی جا رہی ہے. تو یہ دونوں اصطلاحیں اسی دور میں وجود میں آئی ہیں. اچھا, جب یہ دونوں اصطلاحیں وجود میں آئی تو ظاہر ہے کہ اب وہ کام بھی ہونا شروع ہو گیا. یعنی لوگوں نے سند کو بھی ادھیڑنا شروع کیا, بھائی یہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے بات سنی ہو, کہتے ہیں ان سے سنی ہے. تو ایسے محققین جو تھے وہ میدان میں نکلے, انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہیں یہ کون ہے, نام بیان کر رہا تھا نا ایک آدمی. یعنی ایک آدمی مثال کے طور پر بغداد میں آیا, اس نے آ کے یہ بیان کیا جی میں نے فلاں اور فلاں اور فلاں سے بات سنی, فلاں فلاں کون ہے, یعنی یہ کن کے نام لے دیے ہیں اس نے. تو یہ جو نام کیا ہے, کنیت کیا ہے, بندہ کون سا ہے, کہاں پایا جاتا تھا, اس آدمی کی سیرت کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی ملاقات ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے, یہ تحقیق انہوں نے کرنا شروع کر دی. یہ جو تحقیق تھی, یعنی یہ طے کرنا کہ آدمی ٹھیک ہے یا نہیں, یہ طے کرنا آدمی کون ہے, یہ بات طے کرنا کہ آدمی کا کس طریقے سے تعارف ان تک پہنچا ہے, ملاقات ہے یا نہیں, یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے, اس سے جو فن وجود میں آیا, جس طرح سند اور متن کی دو اصطلاحات وجود میں آئی, اسی طرح اس سارے عمل سے بھی ایک فن وجود میں آیا جس کو الجرح و التعدیل کہتے ہیں. یعنی جرح کا مطلب ہے کسی آدمی کے کردار کی خامیاں بتانا, یعنی یہ بتانا کہ یہ صاحب جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے, یہ تو ایک مغفل بدھو تھے, مجذوب تھے, گھر میں بیٹھ کے باتیں بنا دیا کرتے تھے, یا گھڑتے تھے, یا جھوٹے اور لپاٹیے تھے, یہ داستان گو تھے, تو یہ کیا ہوگی جرح. اور اگر تحقیق سے یہ بتایا جائے کہ نہیں, نہایت سکا, نہایت ہی مہذب آدمی تھے, دین کے معاملے میں بالکل واضح جگہ پر کھڑے تھے, ان کے بارے میں کوئی بات کہنا ممکن نہیں ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت سمجھ کے بیان کرتے تھے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ تعدیل. تعدیل کسی کو سکا قرار دینا, عادل قرار دینا, کسی کے کردار کی توثیق کرنا, اور جرح اسے مجروح قرار دینا. تو یہ ہوا. اچھا, اس کے نتیجے میں جو فن وجود میں آیا جرح و تعدیل کا, اس کو ایک دوسری اصطلاح سے بھی لوگوں نے تعبیر کیا, تو تھی معرفت الرجال. یعنی یہ بھی ایک فنی اصطلاح کہ بھائی یہ فن جو ہے یہ معرفت الرجال کا فن ہے. ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کے دونوں پہلوؤں کو بیان کر دیا جائے, منفی الجرح و التعدیل, اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ یہ بیان کیا جائے کہ لوگوں کو پہچانوانے کا فن ہے, یہ معرفت الرجال, لوگوں کی معرفت پہچان پیدا کرنے کا, لوگ مجہول نہ رہیں, یعنی معلوم ہو جائے کون ہے, کس نے حضور کی طرف یہ بات منسوب کر دی ہے. تو یہ فن پیدا ہونا شروع ہوا. اب ظاہر ہے کہ یہ فن جب پیدا ہونا شروع ہوا تو پہلے مرحلے میں تو یہ لوگوں کے حافظوں میں موجود ہوتا تھا, یعنی جو لوگ تحقیق کر رہے تھے وہ اپنی تحقیقات کو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے تھے, اور جو ان کے شاگرد لوگ تھے وہ ان کی بات کچھ لکھ لیتے تھے, کچھ یاد کر لیتے تھے, یعنی اسی فطری طریقے سے یہ فن پیدا ہونا شروع ہوا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے, جیسے اس نے اپنی کتابوں کے بارے میں بھی کیا کہ زبانی تعلیمات نہیں, بعد میں قلم ایجاد ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بات بیان کی, تو یہ سب کچھ پھر لکھا جانے لگا جو کچھ بھی ہے. جب یہ لکھا جانے لگا تو اس میں کتابیں وجود میں آنی شروع ہو گئی. یعنی بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ سب سے پہلے تو صحابہ کرام, یعنی جو اولین کڑی ہے, سب سے پہلے تو ان کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ صحابی کون ہے, یعنی کون ہے کہ جس کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے, کیونکہ بعض صحابہ کرام تو گویا آفتاب کی طرح اپنی روشن شخصیت کے ساتھ موجود تھے, لیکن ایسے بھی تو صحابہ کرام تھے جن سے لوگ زیادہ واقف نہیں تھے, زیادہ ان کے ساتھ واقفیت نہیں تھی. تو اس میں جو سب سے اہم کتاب سب سے پہلے ہمارے سامنے آئی وہ ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ ہے. یعنی الطبقات الکبریٰ جو ہے ابن سعد کی, یہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے, صحابہ کرام کے حالات اس میں جمع کیے گئے ہیں, ان کے بارے میں معرفت پیدا کی گئی. یعنی آپ اگر اس کتاب کو کھولیں تو آپ کو صحابہ کرام کی تاریخ, ان کا پس منظر, حضور سے ان کا تعلق, ان کی زندگی کے اہم واقعات, یہ آپ کو اس کتاب مل جائیں گے, اور اچھی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جو اس میں دو کتابیں امام بخاری کی بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں, اس میں ایک تو ان کی صحیح ہے حدیث کی کتاب ہے, اس فن میں ان کی ایک تاریخ الکبیر ہے اور ایک کتاب القنا ہے. تاریخ الکبیر میں انہوں نے اصل میں راویوں کے حالات بیان کیے, صحابہ اکرام کے بھی ہیں, دوسرے لوگوں کے بھی ہیں. اور پھر کتاب القنا جو ہے اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے عربوں کے نام کا, وہ آج کل بھی بہت پیدا ہو رہا ہے. آج کل کے زمانے میں بھی یہ ہے کہ وہ نام اس کا لکھا ہوتا ہے الحاج فلاں اور فلاں, اور ایف بی آئی کے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ الحاج نام ہے, اور جیسے ہی وہ بتاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو الحاج ہی الحاج پائے جاتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے نام کے بارے میں, کیونکہ نام عرب عام طور پر جب رکھتے ہیں تو وہ اس میں ایک نام ہوتا ہے جیسے حضور کا نام احمد ہے, ایک لقب ہوتا ہے جیسے حضور کا لقب محمد ہے, ایک کنیت ہوتی ہے جیسے حضور کی کنیت ابو القاسم. تو اب اگر پورا نام بیان کیا جائے تو یوں بیان کیا جائے کہ ابو القاسم محمد احمد, یہ ہونا چاہیے پورا کا پورا. اس میں سب سے زیادہ مسئلہ کنیت پیدا کرتی ہے, یعنی نام تو ہے جو ہے, بالعموم ذکر کرنے والا کیا کنیت کے لفظ سے ذکر کرے. یعنی عربوں میں کسی آدمی کا اگر آپ نام لینا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مہذب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کنیت سے اس کا ذکر کریں, نام نہ لیں. اور اگر اس کے بعد آپ دوسرے درجے میں آ گئے ہیں تو پھر نام کے بجائے لقب لیں. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں محمد کی بہت شہرت ہو گئی, لقب ہے نا وہ, اور احمد یہ کم استعمال ہوتا ہے, اس لیے کہ نام لینے کا عربوں کے ہاں رواج نہیں. نام حضور کا احمد ہی ہے جو ماں نے رکھا ہے, وہ یہی نام ہے, یہ تو لقب ہے جو بعد میں ان کے دادا نے جب پیدائش کا سنا تو رکھ دیا. تو کتاب القناہ یعنی کنیتیں اس میں زیر بحث آئی ہیں تاکہ لوگ پہچان لیے جائیں کہ بھئی فلاں کنیت والا کون ہے فلاں والا کون ہے، بڑا کام کیا لوگوں نے. اچھا اسی طریقے سے پھر ایک بڑی اہم کتاب اس سلسلے کی جو ہے وہ امام ذہبی کی طبقات الحفاظ ہے، تذکرۃ الحفاظ اور طبقات الحفاظ دونوں ناموں سے یہ معروف ہے. تو وہ ہے امام بخاری کی ایک اور کتاب جو ہے وہ الضعفاء الصغیر بھی ہے، یعنی اس میں انہوں نے یہ الزام کیا ہے کہ جن راویوں کو وہ ضعیف سمجھتے ہیں ان کو انہوں نے بیان کر دیا تاکہ آپ کو ایک ہی جگہ ان کے حالات مل جائیں، یعنی جتنے بھی اس معاملے میں قابل دست اندازی پولیس ہو سکتے ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے کر دیے معلوم ہو جائے. اسی نام کی کتاب کتاب الضعفاء کے نام سے، یعنی ذرا تھوڑے نام کے فرق کے ساتھ، وہ امام نسائی کی بھی ہے. اچھا صحابہ کی کتابوں میں سے بعد کے زمانے میں ابن عبد البر نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی الاستیاب فی معرفت الاصحاب، یعنی اس وقت ہمارے پاس طبقات الکبریٰ بھی چھپ گئی ہے، ملتی ہے بڑے ابتدائی زمانے کی، یہ بعد کے زمانے کی. تو بعد کے زمانے میں ابن عبد البر نے الاستیاب فی معرفت، یہ حضور کے صحابہ کے حالات پر وہ لکھی. اچھا پھر ابن اثیر نے، یہ بھی بہت بعد کے زمانے کے ہیں، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ لکھی، یہ بھی اسی پر ہے، اسی پر فن پر ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ان کی کتاب کا نام ہے. اچھا پھر بہت بعد کے زمانے میں ابن حجر نے، یہ جو بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی الصحابہ فی تمیز الصحابہ. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ابتدائی دور میں جو ہمارے پاس صحابہ کے بارے میں یا بعض لوگوں کے بارے میں چیزیں تھیں وہی ہے. یہ جو کتابیں ہیں جو بعد میں ہمارے پاس اب آتی ہیں، یعنی تہذیب الکمال اور تقریب التہذیب وغیرہ، وہ تو اصل میں سارے کام کی لسان العرب ہے، یعنی بنیادی چیزیں جن میں ابتدائی کام ہوا اور جو بعد میں بھی سامنے آئیں وہ یہ ہیں جن کا میں نے آپ سے تعارف کرا دیا. اب ان میں جو کچھ مواد جمع کیا گیا، جو تحقیق کی گئی، اس کے نتیجے میں اب روایتوں کو کیٹیگرائز کرنا شروع کیا، یعنی وہی جرم جو میں کر چکا ہوں پہلے جو پچھلی دو تین نشستوں میں مجھ سے صادر ہوا ہے، تو یہ کام کرنا شروع کیا. انہوں نے کیٹیگرائز کیا، ایک روایت تو ٹھیک ہے حضور کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کو اب کوئی جگہ دینی چاہیے. تو اس کے لیے اب اصطلاح وجود میں آئی صحیح، یعنی جو روایت سب سے زیادہ قابل اعتماد ذریعے سے ان تک پہنچی اس کو انہوں نے صحیح کی. یہ اصطلاح ہے، صحیح کا مطلب اردو والا صحیح نہیں ہوتا، یہ وہ کہتے بھی نہیں. صحیح کا مطلب ہے یعنی ان کی اصطلاح میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ذرائع سے پہنچنے والی روایت، یعنی جس میں راوی ثقہ اور عادل ہے اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی، اس کے حافظے اس کو اتقان کہتے ہیں، حفظ کہتے ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی، یعنی آدمی بالکل ٹھیک ہے ہر لحاظ سے، سند بالکل متصل ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی کڑی غائب ہوئی ہو، بالکل اس میں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ جو بات وہ بیان کر رہا ہے اس بات کی اس سے زیادہ ثقہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، یا کوئی اور علت اس میں نہیں پائی جاتی، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز اس میں نہیں، عقل عام کے خلاف نہیں ہے، یعنی کوئی علت نہیں پائی جاتی، کوئی شذوذ نہیں پایا جاتا، سند میں متصل ہے، یہ سب چیزیں ایک محقق کے نزدیک اگر کسی روایت میں ہیں تو اس کو صحیح قرار دے دیں. اچھا ایک چیز، یعنی راوی بھی ثقہ ہے، عادل ہے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، سند بھی متصل ہے، یعنی کوئی اس میں کڑی غائب نہیں، لیکن بیچ میں کوئی ایک آدمی دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ بات کے سمجھنے میں، محفوظ رکھنے میں بھی قابل اعتماد ہے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں درجۂ اتقان و حفظ کیسا ہے، یہ کمزور ہے. تو روایت کو ایک نام دے دیا گیا حسن، یعنی جس اس کے اندر گویا حسن تو ہے لیکن اتنا ہی، تو یہ ہو گیا. اگر ایسا نہیں ہے، یعنی روایت میں ثقاحت کے اعتبار سے بھی کچھ مسائل موجود ہیں، اتصال میں بھی کوئی مسئلہ بن گیا ہے اور اس میں بھی مسئلہ بن گیا ہے، تو پھر وہ روایت ضعیف، یعنی اب کمزور ہے، یعنی نہ تو حسن کے درجے کی ہے اور نہ وہ صحیح کے درجے کی ہے. اور اگر کمزوری ہی نہیں ہے محض، بلکہ واضح ہو گیا بالکل کہ یہ تو گھر میں بیٹھ کے بہت ہی شوق سے تصنیف فرمائی گئی ہے، تو پھر موضوع ہو گئی روایت. تو یہ بڑی بڑی اصطلاحات یعنی کافی ہیں ایک عام آدمی کے جاننے کے لیے، باقی روایت کی بے شمار قسمیں بیان کر دیتے ہیں وہ، لیکن وہ کوئی زیادہ عملی قدر و قیمت کی نہیں ہے، ان کی فنی قدر و قیمت اپنی جگہ ہے، اس لیے میں ان کا ذکر نہیں چاہ رہا. صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع، ان کو جان لینا چاہیے، ایک عام آدمی کو بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ جب صحیح کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی صحیح کا مطلب اردو والا صحیح نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کی اصطلاح ہے, اور جس روایت میں جیسے میں نے بیان کیا یہ شرائط پائی جائے اس کو صحیح قرار دے دیتے ہیں. حسن بھی ان کی اصطلاح ہے, یعنی اس میں جو حسن ہے وہ اسی کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں. ضعیف موضوع یہ ان کی اصطلاحات. اچھا یہ تو معاملہ ہے ایک روایت کے بارے میں کہ اس کی سند کیسی ہے, اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے, وہ اس پہ تحقیق کرتے ہیں اور یہ اصطلاحات ان کے وجود میں آ گئی. ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی انقطاع کے پہنچا دی گئی ہے, تو اس کے لیے ایک الگ اصطلاح وجود میں آئی. آپ سنتے ہوں گے یہ مرفوع روایت ہے, یعنی اس کا صحیح یا حسن یا ضعیف سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک نہایت موضوع روایت ہے, پہنچا دیا آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی مرفوع ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمت کر کے پہنچا دی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے پہنچی نہیں, وہ ٹھیک پہنچائی غلط پہنچائی جھوٹ بولا جو بھی کیا تو روایت مرفوع ہو گئی. اچھا یہ روایت جو ہے یہ اس نے پہنچائی, لیکن کس طریقے سے پہنچائی؟ اس طریقے سے پہنچائی کہ صحابی کو پھلانگ کر پہنچا دی تو موقوف ہو گئی. یعنی ان کی جو اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ صحابی کو بیچ میں کیا فرق پڑتا ہے اس سے, یعنی اگر نہ بھی ہو تو, اور اگر تابعی تک ہی پہنچی اور وہاں سے پہنچا دی گئی تو مکتوب. منقطع الگ چیز ہے اور مکتوب بالکل الگ چیز ہے. منقطع جو ہے وہ صحیح روایت کی سند کے اندر کا انقطاع ہوتا ہے, اور مکتوب یعنی مطلب یہ کہ روایت ہی تابعی تک رہ گئی ہے تو اس کو اصطلاح میں وہ مکتوب کہتے ہیں. تو یہ بھی تین اصطلاحات جو ہیں ان کو ایک عام آدمی اپنی فنگر ٹپ پر رکھ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ زیادہ اس میں نہ جائے, مرفوع ہے, موقوف ہے اور مکتوب ہے روایت, یعنی حضور تک پہنچ گئی مرفوع ہو گئی, صحابی تک معاملہ رہا مکتوب موقوف ہو گئی, اور تابعی تک ہی معاملہ ختم ہو گیا تو وہ مکتوب ہو گئی روایت. یہ تینوں اصطلاحات بھی ذہن نشین کر لیجئے. اچھا اس کے بعد ایک اور اصطلاح وجود میں آئی بعد کے زمانوں میں, اس کو ماہرین ایسے بیان کرتے ہیں کہ راویوں کے غیر مکتو سلسلے سے روایت رسول اللہ تک پہنچ گئی, تو اس کے لیے انہوں نے مسند کا لفظ بولنا شروع کر دیا. یعنی یہ بھی ایک اصطلاح غیر مکتو سے, یعنی مرفوع میں تو غیر مکتو کی شرط نہیں تھی, وہ تو پہنچ گئی تھی جیسے بھی پہنچ گئی, ماڑی انڈس پر بیٹھ کر پہنچ گئی یا جہاز پر بیٹھ کر پہنچ گئی پہنچ گئی, لیکن یہاں یہ ہے کہ اس طرح اگر پہنچا دی گئی تو یہ مسند ہو گئی. اچھا اب ابتدا میں یہ ہوتا تھا جیسے حضرت عمر نے بھی کیا کہ ایک آدمی نے آگے حضور کے بارے میں روایت بن کر قسم کھاؤ میں ایسے نہیں قبول کروں گا, اچھا گواہ لاؤ, کہا نا انہوں نے. تو بعد کے زمانے میں بھی کچھ محدثین اس میں یہ کرتے تھے کہ اگر بندے مل گئے ان کو تو وہ کہتے کہ چلو بتاؤ کہ تم ٹھیک بات بیان کر رہے ہیں, ایسے نہیں قبول کرتے تھے ان کی روایت. اسی طرح کے بعض اور بھی شرائط اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں, بعض ملاحظات ساتھ شامل کر دیے گئے. یعنی کسی روایت کے معاملے میں ایک تو سیدھا سادہ طریقہ تھا کہ فلاں بیان کی فلاں بیان کی, انہوں نے کہا نہیں قسم کھا کے بتاؤ, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, اچھا سلسلے کے بارے میں فلاں شرط بھی ساتھ عائد کر دی. تو اس طرح کی جو روایت ہو جس میں قسم کھائی گئی ہو, ہاتھ میں ہاتھ دے کر راویوں نے بیان کیا ہو اس کو کسی موقع کے اوپر کسی استاد کے سامنے, تو اس کو مسلسل کہنے لگ گئے. چنانچہ مسلسل الحلف اور مسلسل الید یہ قدیم زمانے کی اصطلاحات ہیں, آپ کو قدیم کتابیں آپ پڑھیں گے تو وہاں ملیں گی. ہاتھ میں ہاتھ دے کے تسلسل قائم کیا ہے تو مسلسل الید ہو گئی, قسم اٹھا کے کیا ہے تو مسلسل الحلف ہو گئی. یعنی یہ بھی ایک قدیم کتابوں میں چونکہ بہت ملتی ہے تو اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھیں اور معلوم ہو کہ یہ کیا چیز آ گئی, یعنی ہم تو مرفوع سے بھی واقف تھے موقوف سے بھی واقف تھے لیکن یہ ایک نئی چیز آ گئی. وہ کچھ نہیں ہوتا, وہی روایت ہوتی ہے, اس میں کوئی ساتھ ایسی چیز شامل کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک نئی اصطلاح اس کے ساتھ انہوں نے وضع کر لی. اچھا اسی طریقے سے ایک اصطلاح اور آپ کو ملے گی قدیم چیزوں کو پڑھتے ہوئے کہ یہ جو روایت ہے اس کی سند بہت عالی ہے. یعنی جس وقت روایتیں بہت پھیل گئیں تو بعض لوگوں نے یہ تحقیق کرنا شروع کیا کہ اچھا اب یہ ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر ان سے شروع ہوئی تھی اور یہاں سے مل گئی اور مجھے مل گئی, تو میں اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تو بندے چار ہیں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, مجھے کسی ایسی جگہ سے مل جائیں یا تین رہ جائیں یا دو رہ جائیں. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں افراد کم ہوتے ہیں تو روایت کا درجہ بلند ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں زیادہ قابل اعتماد ہو جاتی ہے. تو یہ کم افراد کی چین تلاش کرنا یہ سند کو عالی بنانا ہے، یعنی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے نا امام بخاری بہت بعد کے زمانے میں ہے، تو ان کی بھی کوئی 20 کے قریب روایات ایسی ہیں جس میں وہ 3 تک لے آئے ہیں اپنی سند، ان کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، یعنی اس میں سند کو وہ 3 آدمیوں تک لے آئے ہیں۔ یہ بڑی تحقیق اور جستجو محنت کے بعد ہوتا ہے، یعنی آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں گے اس کے لیے بڑا سفر کیا بعض لوگوں نے، انہوں نے معلوم ہوا کہ اچھا یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سنی تھی، اگر میں فلاں کے پاس براہ راست چلا جاؤں تو ایک تو گیا نا درمیان میں سے، تو بعض اوقات 5 یا 6 کو وہ 3 میں یا 2 میں تبدیل کر لیتے تھے، یہ معاملہ بھی ہوتا رہا۔ اچھا اس کے بعد کچھ چند چیزیں جو ہے وہ اسی صحیح کے حوالے سے مزید بھی بعض اصطلاحات سے آپ واقفیت حاصل کر لیں کہ اگر تو سند جو ہے چین جو ہے وہ بالکل جڑی ہوئی ہے، بیچ میں کوئی چھوٹا ہوا نہیں، تو کہیں گے یہ متصل ہے۔ اردو میں بھی یہ لفظ اسپانی میں بولا جاتا ہے۔ اگر سند میں سے کوئی کڑی غائب ہے تو کہیں گے منقطع، یہ مقطوع سے الگ ہے، کڑی غائب ہو گئی تو اس کو کہیں گے یہ منقطع ہے۔ اور اگر وہ صحابی تک ہی رہ گئی ہے، یعنی حضور تک، ایک تو ہے نا کہ پھلانگ کر حضور تک پہنچا دی جائے، تو وہ پھر موقوف اور مقطوع کی اصطلاحات ہے، نہیں وہ رہی صحابی تک گئی ہے، صحابی ہی کی بات ہے، خواہ حضور سے اس نے سنی ہے یا نہیں، تو وہ مرسل ہے۔ تو آپ کو یہ مرسل کی، متصل کی، منقطع کی اصطلاحات بھی ان لوگوں کے ہاں ملے گی۔ یہ موٹی موٹی اصطلاحات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک اصطلاح جو ہے وہ علامہ اقبال نے بہت مشہور کر دی ہے، ان کا ایک شعر ہے، الخطیب و دیلمی گفتارے ہو با ضعیف و شاذ و موزل کارے ہو۔ تو موزل بھی ایک روایت ہوتی ہے اور یہ کچھ نہیں ہوتی، بس یہ منقطع روایت کی ایک قسم ہے جس میں دو راوی غائب ہو جاتے ہیں، یعنی اگر ایک ہی غائب ہے تو منقطع، اور اگر دو غائب ہو گئے ہیں تو پھر موزل۔ تو ان کو چونکہ شعر میں باندھنا تھا اور اس میں یا تو مرسل بن سکتا تھا یا موزل بن سکتا تھا، ان کا یہی ٹھیک۔ تو آج خطیب و دیلمی گفتارے ہو۔ اچھا ایک اور اصطلاح جو ہے، اور یہ آخری ہے، بہت بوجھل نہ ہو جائے یہ معاملہ، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات پر راوی یہ بیان کرتا ہے جی مجھ سے فلاں شخص نے بیان کیا، مجھ سے رؤوف صاحب نے بیان کیا، یہ تو بڑا واضح ہے نا، بیان کیا، مجھے انہوں نے بتایا، میں نے ان سے سنا۔ بعض اوقات تو یہ نہیں کہتا، وہ کہتا جی روایت جو ہے نا مجھے ان سے اور ان سے اور ان سے پہنچی ہے، ان سے اور ان سے اور ان سے، یعنی دیکھیے الفاظ نہیں استعمال کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ان سے سنی ہے یا انہوں نے ان سے سنی ہے، یہ نہیں کہہ رہا۔ تو اس میں عربی زبان کا یہ جو ان سے ہے، اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے ان، ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، یعنی ان کچھ نہیں، سے، ان سے، پھر ان سے، پھر ان سے، پھر ان سے، تو اسی سے اصطلاح بنا لی۔ ان ایک پریپوزیشن ہے، حرف ہے عربی زبان کا، ان سے کے معنی میں ہوتا ہے، کسی سے جب آپ کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے ان بولتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ روایت جو ہے یہ مجھے رؤوف صاحب سے ملی ہے، تو ایک طریقہ تو یہ کہ میں یہ کہ میں نے ان سے سنی ہے، ایک یہ کہ انہوں نے میرے سامنے بیان کیا ہے، ایک یہ کہ مجھے انہوں نے خبر دی ہے، اور ایک طریقہ یہ کہ میں یہ کہوں کہ یہ روایت ان سے ملی ہے بس، یعنی میں اب یہ نہیں بتا رہا، تصریح نہیں کر رہا اس بات کی کہ یہ مجھے ملی کیسے ہے، ممکن ہے گھر میں چھوڑ گئے ہوں اور میں نے اٹھا لی ہو، یعنی اس میں راوی یہ بتاتا نہیں کہ یہ مجھے کیسے ملی، سنی ہے، بتائی ہے، کیا صورتحال ہوئی ہے، کہتا ہے بس میں نے لے لی ہے ان سے، جیسے بھی لے لی ہے۔ تو یہ ان اس میں تھوڑا سا ایک سکون پیدا ہو جاتا نا، یعنی یہ واضح نہیں ہوتا۔ اگر اس نے کہا اخبر علی، اس نے مجھے بتایا ہے، یا حدث نہیں، ان سے مجھ سے بیان کیا ہے، یا سنے تو میں نے ان سے سنا ہے، تو یہ جو بیان ہے یہ زیادہ واضح ہے، یعنی یہ ہمیں بہتر جگہ پر کھڑا کرتا ہے کہ روایت کیسے لی ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں اور ان کہا ہے، تو اس روایت کو اسی لفظ سے انہوں نے اس کی اصطلاح بنی، مان ان، مان ان۔ آپ لوگوں میں سے لوگ ہوں گے قرات سے واقف، وہ این کو صحیح جگہ سے نکال دیں تو اس روایت کا نام بن جائے گا، تو مان ان روایت، یعنی وہ جس میں ان ان کر کے آدمی بات بیان کر رہا ہے، مانن کا مطلب یہ۔ یہ تو صورتحال ہے، یعنی چند اصطلاحات کی، صحیح کو سمجھ لینا چاہیے، حسن کو سمجھ لینا چاہیے، ضعیف موضوع اس کو سمجھ لینا چاہیے، مرفوع، موقوف، مقتوع ان کو سمجھ لینا چاہیے، مسند کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، مسلسل بعض جگہوں پر ملے گا اس کے کیا معنی ہے، عالی سند کون سی ہوتی ہے، متصل، منقطع، مرسل کون سی روایتیں ہوتی ہیں، یہ جو 10-12 اصطلاحات ہیں بس یہ کافی ہیں ایک عام دین کو سمجھنے والے آدمی کے لیے کہ وہ ان سے واقف ہو جائے۔ باقی اس فن کے اندر آدمی اترے تو پھر ایک دنیا ہے پوری کی پوری، اور اس میں کوئی خاص عملی افادیت نہیں ہے، یعنی وہ ہندی کی چندی ہے
کوئی عملی افادیت اس کی نہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب روایت لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا, ایک تو اس کی فنی بحث تھی, لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو اس سے کچھ اصطلاحات پیدا ہو گئی, وہ چند ہیں. روایت بے شمار لوگ کر رہے ہیں, یہ میں نے بہت زور سے بے شمار کہہ دیا, یہ ہلکا بھی کہا جا سکتا ہے, بے شمار کر رہے ہیں, بے شمار کر رہے ہیں, یعنی اس میں بڑے درجات ہیں. تو ایسی روایت کو لوگوں نے متواتر کہنا شروع کیا کہ یہ متواتر روایت, بہت لوگ بیان کر رہے ہیں جی, اس وقت بھی 10 بیان کر رہے ہیں, ان کے بعد بھی بیان کر رہے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بہت لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں. اب بہت لوگ بھر پھر بہت بحث ہوئی بعد میں, کسی نے کہا جی اچھا چلو کتنے بیان کریں, کسی نے کہا جی 70 بیان کر رہے ہیں, کسی نے کہا 60 بیان کر رہے ہیں, کسی نے کہا کم سے کم جو 40 تو بیان کریں, کسی نے کہا 30 تو بیان کریں, یعنی یہ پھر ایک الگ بحث ہے. لیکن صحیح بات وہی ہے جو میں نے آپ سے بیان کر دی, بہت لوگ بیان کر رہے ہیں, بہت لوگ بیان کر رہے ہیں, یعنی یہ آپ ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں تلاش کر لیں تو وہ کوئی روایت متواتر ہے بھی. اس کے اوپر بہت اچھا تبصرہ ایک صاحب فن نے کیا کہ یہ اسم موجود ہے, اس کا کوئی مسمہ نہیں پایا جاتا, یعنی کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے, کیونکہ جیسے ہی آپ دعویٰ کریں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ دعویٰ کریں 40 پر اطمینان کر کے دوسرا کہیں 60 ہونے چاہیے. تو اس وجہ سے میں نے جو آپ کے سامنے تعریف کی ہے کہ جس کا جی زیادہ تعداد کی طرف رغبت رکھتا ہو کہے بہت, اور جس کا کم رکھتا ہو کہے بہت, تو اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو یہی اچھا روایت تو ہم نے دیکھنا شروع کیا, معلوم ہوا کہ شروع شروع میں تو کوئی ایک بندہ تھا جس نے بیان کیا, یعنی یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے, اور اس میں علم کے بڑے مزلات آتے ہیں, یعنی مقام آتے آؤ فغاں پیدا ہو جاتے ہیں. کسی ایک آدمی نے روایت بیان کی تھی حضور سے, بعد کے زمانوں میں آتے آتے بہت شہرت ہو گئی. اب اگر آپ دیانتداری سے دیکھیے تو بندہ تو ایک ہی تھا شروع میں. اچھا بعض اوقات یہ ہوا کہ شروع میں کافی لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے, بیان کیا لیکن درمیان میں کوئی ایک ہی آدمی, یعنی بیچ میں کسی صدی میں آ کے یا کسی چین میں آ کے کوئی ایک آدمی جو بیان کر رہا ہے. بہرحال اوپر بہت شہرت تھی, نیچے بہت شہرت تھی, ساری بہت شہرت تھی, اس کو مشہور کہنا شروع کر دیا انہوں نے روایت کو. اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ محدثین کو کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی اس اصطلاح کے بنانے کی, یہ بعد میں فقہا کو مسئلہ پیش آیا کہ اب کریں کیا, یعنی ایک روایت پہ فنی تحقیق کریں تو وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو ایک اصطلاح یہ بھی آپ دیکھیں گے, یہ بڑی مشہور روایت ہے. یہ مشہور کی اصطلاح کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑی مشہور اصطلاح ہے, یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, بہت مشہور اصطلاح ہے. یعنی اس کو آپ اگر کھولنے کی کوشش کریں تو اس کے اندر بڑی کمزور باتیں نکلتی ہیں. یہ میں نے ایسے آپ سے عرض کیا کہ بھائی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں بہت شہرت, لوگ کہتے ہیں نا بعض چیزوں کے بارے میں کہ ساری امت کا اجماع ہے, بھائی اوپر چلو نا, وہ اجماع نہیں ہے وہاں, ذرا تھوڑا سا آپ تکلیف کریں گے جب تو معلوم ہوگا کہ وہ غائب ہو جائے گا اجماع وہاں سے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بہت سی روایتوں کے بارے میں بھی ہو جاتی ہے, تو مشہور کہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ چین ہمیں جو ملی ہے اس چین کے اندر ہر جگہ دو دو راوی, ہر جگہ دو دو آدمی, یعنی دو آدمیوں نے حضور سے سنا, دو آدمیوں نے ان سے سنا, دو آدمیوں نے ان سے سنا, دو دو آدمی, اس کو اصطلاح میں عزیز کہتے ہیں. اور روایت کی اقسام میں ایک آخری اصطلاح جو ہے وہ غریب ہے, اور یہ اصطلاح بھی بڑی غریب ہے, یعنی اس اصطلاح کی غربت میں بھی کچھ میں نے بہت تحقیق کی کہ بھائی یہ کیا چیز ہوتی. محدثین جو سند پر کام کرتے ہیں ان کے ہاں تو یہ ہے کہ قرن ثانی میں, یعنی قرن اول صحابہ کا زمانہ جو ہے اس کے بعد تابعین اور صحابہ کے زمانے کے بعد, قرن ثانی کہتے ہیں اس کو اصطلاح میں, قرن ثانی میں راوی ایک ہی رہ گیا اس کا, یعنی اوپر بے شک کوئی دو چار ہوں, تو محدثین جو سند پر کام کرتے ہیں وہ تو اس میں استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ اس قدر لوز طریقے سے اصطلاح استعمال ہوتی ہے, مطلب یہ کسی روایت میں کوئی اجنبی سی بات بیان ہوگی غریب, اب یہ ظاہر ہے متن کے لحاظ سے, سند کا تو اس میں موضوع نہیں. تو اس طرح اس اصطلاح کو آپ ایسی اصطلاحات میں شامل کر لیں جو بالکل مجھول النسب ہے, یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل میں کیا بات ہے. تو یہ تو میں نے ابھی آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی, میں آخری بات بتا دوں جس کے بعد اصطلاحات میں اور بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اصطلاحات میں ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے بعد, اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنی اصطلاحات ہیں یہ ابتدائی دور میں متفق علیہ نہیں تھی اور بعد میں بھی نہیں ہو سکی, یعنی یہی کہہ سکتے ہیں آپ کے مطلب میں آپ کو بتاؤں گا دوسری نشست میں کہ امام شافعی مقتوع اور منقطع کو بالکل ہم معنی استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ اس فن کا علمی مطالعہ کرنا چاہیں ان کو ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ وہ کسی دور کی چیزیں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اوپر والے لوگ اور بعد والے لوگ اصطلاحات میں متفق چلے آ رہے ہیں. ایک زمانے میں کچھ اصطلاحات ایک مفہوم میں استعمال ہو جاتی ہیں اور تاہم غریب مشہور متواتر کے علاوہ باقی جن اصطلاحات کا میں نے تعارف کرایا ہے اور مقتوع اور منقطع کے علاوہ ان میں زیادہ اختلاف نہیں. یعنی پہلی بات ذرا ڈرانے کی تھی اور دوسری بات حوصلہ دینے کی, تو اطمینان رکھیے باقی پھر انشاءاللہ نماز کے بعد. تو اب یہ کس وقت آئیں گے ہم 25 منٹ تک.